الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. یہ ایک آیت مبارکہ ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کی دلیل عطا فرمائی ہے. ارشاد فرمایا کہ ضربکم مثلا من انفسکم، کہ ہم مثال بیان کرتے ہیں تمہارے ہی اندر سے، کہ جو لوگ شرک کے اندر مبتلا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، مثلا کسی کو انسان تاجر ہے، اس کے پاس ایک ملازم ہے، تو کبھی وہ یہ نہیں چاہے گا کہ اس کا ملازم بھی اس کے برابر پہنچ جائے، اس کے اختیارات بھی اس کے برابر پہنچ جائے. کبھی کوئی انسان یہ نہیں چاہے گا. ہر انسان کو اللہ نے ایک درجہ اور ایک مقام عطا فرمایا ہے، تو جو اس کے ماتحت ہوگا وہ کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ میرا ماتحت میرے برابر پہنچ جائے. تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہارا تقاضا یہ ہے کہ تمہارے نیچے جو ہے وہ کبھی تمہارے برابر نہ پہنچ جائے، تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ میں رب العالمین ہوتے ہوئے تم میرا شریک کسی اور کو بناؤ، تم اس سے دعا مانگو یا تم اس سے کوئی چیز طلب کرو. هل لكم مما ملكت ايمانكم، وہ تمہاری ملکیت کے اندر اگر دعویٰ بھی کرتا ہے تو اس کا دعویٰ غلط ہے، اس کا وہ کبھی اپنے دعوے کے اندر سچا نہیں ہوگا. تو یہ اللہ نے اپنی وحدانیت بتلائی کہ میں وحدہ لا شریک ہوں، میرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، لہذا میرے ساتھ کبھی کسی کو شریک مت کرنا. کیوں؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کے سوا ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے، لیکن کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرے، یعنی کسی قبر کے اوپر جا کر کے مانگنا شروع کر دے کہ مجھے اس بیٹا مجھے اولاد کی ضرورت ہے، مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، تو کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو شرک یہ گوارا نہیں ہے. اور یہ مثال بھی اللہ نے قرآن کریم کے اندر ایک عام فہم مثال دی ہے کہ ایک انسان بھی نہیں چاہتا کہ میرے معاملات کے اندر کوئی مداخلت کرے، جس نہج پر میں ہوں اس نہج تک یہ بھی پہنچ جائے. ماتحت ماتحت رہتا ہے، افسر افسر ہی رہتا ہے، افسر نہیں چاہے گا کہ میرا ماتحت اٹھ میری جگہ پر آ جائے. تو فرمایا تمہارا تقاضا یہ ہے، تو میں تو احکم الحاکمین ہوں، میری حاکمیت کا تقاضا یہ ہے کہ میرے برابر دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے. اگر طلب کرنا ہے تو مجھ سے طلب کرو، میں عنایت کروں گا. اگر مانگنا ہے تو مجھ سے مانگو، میں تمہیں دوں گا. اگر کوئی بیماری آ گئی تو مجھ سے صحت طلب کرو، میں تمہیں صحت عطا کروں گا. اگر کوئی مشکل آ گئی تو اس مشکل کے لیے مجھ سے رجوع کرو، میں تمہاری مشکلات کو دور کر دوں گا. لیکن اگر تم کسی دوسرے کو شریک کرو گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تمہاری طبیعت یہ نہیں چاہتی تو میری غیرت بھی یہ گوارا نہیں کرتی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. یعنی اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک، اللہ تعالیٰ کا کوئی مثل نہیں ہے، اللہ کا کوئی مثل نہیں ہے. کوئی مثل اللہ تعالیٰ کا ہو سکتا ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، وہ جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے اور جس طرح سے چاہتا ہے انسان کو رکھتا ہے، جیسے چاہے انسان کو رکھے. انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ انسان یہ کہے کہ اللہ مجھے اس طرح سے رکھیے، یا اللہ مجھے تو ایسی زندگی چاہیے، یا مجھے ایسی زندگی چاہیے. بلکہ کیا ہے؟ بلکہ انسان، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دو قسم کے انسان ہیں. فرمایا بعض اپنے لیے کچھ چیزیں تفویض کر لیتے ہیں، یعنی یقین کر لیا کہ بس مجھے تو اللہ تعالیٰ یہ درجہ دے گا تو میں راضی رہوں گا، ورنہ میں اللہ سے راضی نہیں ہوں. فرمایا کہ یہ چیز نامناسب ہے، بلکہ اپنے آپ کو تفویض کر دے اللہ کے ہاتھ میں کہ یا اللہ جس حالت میں آپ مجھے رکھیں گے اسی حالت اندر میں خوش رہوں گا. تب تو انسان خوش رہ سکتا ہے. اگر انسان خود اپنے لیے اپنے بنائے ہوئے معیار کے مطابق زندگی گزارنا چاہے تو ہر انسان چاہے گا کہ میں بادشاہ بن جاؤں، میں اس سے کم پہ کوئی تیار ہوگا؟ ہر انسان یہ سوچے گا میں بادشاہ بن جاؤں تو پھر رعیت کون رہے گی؟ پھر رعیت کون رہے گی؟ پھر سبھی بادشاہ ہیں تو رعایا کہاں بچی؟ تو اللہ نے جس کو جو منصب اور جو جگہ فرمائی ہے وہ اللہ تعالی نے اپنے فیصلے کے مطابق اس کو عطا فرمائی ہے. آگے اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس فطرت کے اوپر رہیے جس فطرت کے اوپر اللہ تعالی نے لوگوں کو پیدا کیا. مفسرین نے لکھا ہے کہ فطرت کے بہت سے معنی ہے، لیکن حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ فطرت سے دو چیزیں مراد ہیں. نمبر ایک کہ انسان دین اسلام کے اوپر انسان پیدا ہوا، یہ اس کی فطرت ہے. لیکن حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے اوپر مفسرین نے بہت سے اشکالات کیے ہیں کہ انسان دین اسلام کے اوپر پیدا ہوا لہذا دین اسلام کے اوپر قائم رہے گا. فرمایا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچہ چھوٹا ہے، ماں باپ نے کیا کیا، اس کو کفر و شرک کے اندر اس کو پھنسا دیا. اب بچے سے کیا ہے، اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس بچے کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اس کو کفر کی حالت میں ہی اس کو دفن کیا جائے گا. فرمایا اس کا دوسرا معنی یہ ہے فطرت کا، کہ فطرت ہے کیا چیز. فطرت اللہ، جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فطرت کے مطابق پیدا کی. فرمایا کہ فطرت کا معنی ہے استعداد کا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر استعداد رکھ دی کہ دین حق کو پہچان کر اس کے اوپر عمل کر سکے، دین حق کو پہچان کر اس کے اوپر عمل کر سکے. اتنی استعداد اللہ نے انسان کو عطا فرما دی. جب عطا فرما دی تو اس استعداد کو استعمال کرے انسان. جیسے انسان اپنی دکان کی، اپنی روزی کے لیے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ میری کمائی ہو، اچھی سے اچھی میری نوکری ہو، اچھے سے اچھا میرا کاروبار ہو. تو جس طرح اپنی صلاحیت کو دنیا کے لیے استعمال کرتا ہے، اسی طرح اپنی استعداد اور قوت کو اللہ کے راستے میں تلاش کرے کہ اللہ مجھے کوئی پیدا کرنے والا ہے، مجھے کوئی پالنے والا ہے، مجھ تک کوئی روزی پہنچا رہا ہے، مجھے کوئی کھلا اور پلا رہا ہے. لیکن کیا ہے، انسان اب اس کو استعمال نہیں کرتا. حالانکہ فطرت استعداد اللہ نے ہر انسان کے اندر رکھی ہے، ہر انسان کے اندر استعداد موجود ہے، لیکن انسان اس استعداد کو استعمال نہیں کرتا. اگر استعمال کرے تو اللہ کی وحدانیت اور دین اسلام، جو اللہ نے ایک ایسا دین نازل فرمایا کہ جس کے اندر کوئی کجی اور کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، انسان کی عقل اگر عقل سلامت ہو تو انسان اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کی طرف نہ جائے، کسی دوسرے مذہب کی طرف نہیں جائے گا. کیونکہ یہ راستہ ایسا ہے جس کو اللہ تعالی نے عین فطرت کے مطابق نازل فرمایا. یہ عین فطرت کے مطابق ہے. اسلام کے جتنے اصول اٹھا کر کے دیکھے جائیں، تمام کے تمام اصول انسان کی فطرت کے مطابق ہیں. مثلا اللہ تعالی نے اگر نماز کا حکم دیا ہے تو نماز کا حکم عین فطرت ہے. روزے کا حکم دیا یہ عین فطرت ہے. غز بسر کا حکم دیا یہ عین فطرت ہے. زبان کو جھوٹ بولنے سے بچایا یہ عین فطرت ہے. غیبت سننے سے منع کیا یہ عین فطرت ہے. کیوں بھائی، غیبت اگر آپ کی جا رہی ہو اور آپ کے کان میں پڑ جائے تو انسان کو اچھا لگتا ہے؟ وہ کیا کہے گا کہ یار دیکھ، میں نہیں سن رہا تھا، میں نے تو سن لی چھپ کر کے تیری بات، تو میری غیبت کر رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو جو نازل فرمایا ہے یہ اسلام عین دین فطرت ہے، اس کے اندر کہیں کجی اور ٹیڑھا پن نہیں ہے. لیکن کجی اور ٹیڑھا پن کب آتا ہے؟ جب انسان گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائے، بعد اسلام کے اندر اگر اور مگر لگانے کی اگر اور مگر لگانے لگتا ہے. اگر ایسا ہوتا تو اتنی آسانی تھی، مگر ایسا ہوتا تو اگر اور مگر. دادا نے ارشاد فرمایا کہ اگر کی شادی مگر سے ہوئی اور جو اولاد پیدا ہوئی اس کا نام تھا کاش. اگر کی شادی مگر سے ہوئی اور جو اولاد پیدا ہوئی اس کا نام کیا تھا؟ کاش. کہ کاش قیامت کے دن انسان کہے گا کہ کاش کہ میں اسی دین اسلام کے اوپر چلتا اور مکمل چلتا، تاکہ آج اللہ تعالی مجھے ایک ایسی جگہ عطا فرماتے جو ہمیشہ کے لیے دائمی دائمی ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کے اندر گڑے، دونوں کے اندر گڑے. چاہے تو انسان دنیا کے گڑے کو اختیار کر لے تو اللہ تعالیٰ اس سے آخرت کے گڑے کو ہٹا دیتے، اور چاہے تو آخرت کے گڑے کو استعمال کرے اللہ تعالیٰ دنیا کا گڑا ہٹا دیتے. کیوں؟ اب دنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، تو ایک نہ ایک قید خانہ تو انسان کو لازمی اختیار کرنا پڑے گا. چاہے دنیا کا عارضی قید خانہ اختیار کر لے. دنیا کی زندگی کتنی ہے؟ چند لمحوں کی زندگی ہے آخرت کے مقابلے کے اندر. آخرت کے مقابلے میں چند لمحوں کی زندگی ہے. تو چاہے تو دنیا کا قید خانہ اختیار کر لے، یہاں کچھ تکلیف برداشت کر لے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ابدن ابدن اس کو ایسی حیات نو عطا فرمائیں گے کہ وہ حیات کر کے رشک کرے گا اور کہے گا کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے یہ حیات عطا فرمائی. اور چاہے تو دنیا کے اندر آخرت کو بھول جائے اور دنیا کو جو ہے دنیا کی آسائش جمع کرنے کے اندر لگ جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ آخرت کے اندر ایک گڑے میں یعنی جہنم میں ڈالا جائے گا، اور وہ جہنم ابدی ابدی ہے، اس جہنم سے نکالا نہیں جائے گا، اس جہنم سے نکالا نہیں جائے گا. اسی لیے علماء نے لکھا دو گڑوں میں سے ایک گڑھے کا انتخاب انسان کر لے تو بھائی عقل مند کیا کرے گا؟ تھوڑی دیر کی تکلیف یہ زیادہ انسان کو تکلیف دیتی ہے یا لمبائی تکلیف انسان ضرر پہنچاتی ہے؟ تھوڑی دیر کی. تو جو عقل مند انسان ہے وہ کیا کہتا ہے؟ ارے دنیا کے اندر تھوڑی سی تکلیف آئی ہے، کوئی بات نہیں، اس کے اوپر صبر کر لوں گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے مجھے جنت کے اندر وہ نعمتیں عطا فرمائیں گے جس کا بدل دنیا کے اندر نہیں ہے، جس کا بدل دنیا کے اندر نہیں ہے. آج لوگ کہتے ہیں دین کے اوپر چلنا بہت مشکل ہے. دین پر چلنا مشکل نہیں ہے، دین آسان ہے. ہم نے دین کے اوپر چلنا اپنے لیے مشکل بنا دیا. کیوں؟ ہماری نظر کس کے اوپر ہے؟ اپنے معاشرے کے اوپر ہے، اپنے خاندان کے اوپر ہے، اپنے رشتہ داروں کے اوپر ہے کہ ارے وہ کیا کہیں گے. اللہ نے فرمایا کہ یہ سب یہ کوئی بھی تمہارے کام آنے والا نہیں ہے، یہ کوئی بھی تمہارے کام آنے والا نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر تم ایمان لاتے ہو اور دنیا کے عارضی مصائب کو تم برداشت کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر اس کا نعم البدل تمہیں جنت کے اندر عطا فرمائیں گے. اور وہ جنت کیسی ہے؟ ابدن ابدن ہے وہ جنت. اب ابدن ابدن کیوں ہے؟ میں نے فرمایا ابدن ابدن اس لیے کہ انسان کی نیت کا اعتبار ہے. نیند آ رہی ہے؟ نیند نہیں آنی چاہیے. ابدن ابدن کس لیے؟ اس لیے ابدن ابدن کی نیت کیا اعتبار ہے. یعنی کافر یہ نیت کرتا ہے کہ یا اللہ اگر قیامت تک بھی تو زندہ رکھے گا تو میں کفر پر ہی قائم رہوں گا. اللہ نے فیصلہ فرما دیا جا جہنم کے اندر، تیری نیت کے مطابق میں نے فیصلہ کیا، اب تو جہنم کے اندر ہی رہے گا. اور مومن جو بندہ ہے وہ مومن کہتا ہے یا اللہ میں قیامت تک بھی اگر زندہ رہا تو قیامت کی صبح تک بھی میں مومن رہوں گا اور جو احکامات آپ نے مجھے عطا کیے ان احکامات کے اوپر عمل کرتا رہوں گا، چاہے مجھے کوئی بھی پریشانی آئے، کوئی مشکل آئے، میں اس دین کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ نے اس کے مطابق، اس کی نیت کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ فرمایا، فرمایا کہ خالدین فیہا ابدا، جا تیرے لیے جنت میں نے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت تجھے عطا کر دی۔ تو نیت کے اوپر فیصلہ ہو رہا ہے، نیت کی فیصلہ ہو رہا ہے، تو انسان گھبرا جاتا ہے، کہتا ہے معاشرہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے۔ تو لوگوں کے کہنے سے انسان کا کچھ نہیں بگڑتا، لیکن جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوگا انسان، اللہ کے سامنے پیش ہوگا، تو اس وقت کا سوچے۔ آج انسان گناہ کرتا ہے تو جس کے اندر ایک ذرہ برابر بھی حیا ہے تو وہ انسان کیا کرتا ہے، کھل کر کے گناہ نہیں کرتا بلکہ چھپ کر کے گناہ کرتا ہے۔ کس لیے؟ کہ کہیں لوگ مجھے نہ دیکھ لے۔ تو دادا ارشاد فرماتے ہیں، دادا نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اس کو طلب کریں گے حساب و کتاب کے لیے، تو اس وقت سارا عالم، جتنی دنیا ہے، سب کے سامنے اللہ تعالیٰ اس کا حساب و کتاب لیں گے۔ فرمایا انسان دنیا کی عارضی جو مصیبت ہے، عارضی جو مذمت ہے، اس سے ڈر کے مارے کونے کے اندر چھپ کر کے گناہ کرتا ہے کہ کوئی مجھے نہ دیکھ لے۔ جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے۔ آپ دیکھیں جگہ جگہ لکھا ہوا ہوتا ہے سرکاری عمارتوں پر، خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ اب ہر انسان کیا ہے، بالکل سیدھا چل رہا ہوتا ہے، جہاں دیکھا نہ بھی ہو کچھ بھی تو بھی انسان کیا ہے، سیدھا چل رہا ہوتا ہے، نہ معلوم کہاں کیمرہ لگا ہوا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو 1400 سال پہلے کرام الکاتبین یہاں بٹھا دیے جو ہر وقت دیکھ رہے ہیں، اور خود اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ کیمرے سے تو کیا ہوگا، حذف بھی کیا جا سکتا ہے، ڈیلیٹ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا نہیں، جو کچھ ریکارڈ ہو گیا وہ کبھی حذف نہیں ہو سکتا، وہ کبھی حذف نہیں ہو سکتا۔ انسان ایک معمولی، ایک انسان کی بنائی ہوئی چیز سے اتنا ڈرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری کوئی غلط حرکت پکڑی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ اگر تو چھپ کر کے بھی گناہ کرے گا تو بھی کیا ہے، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا اس وقت انسان کو حیا نہیں آتی کہ جب وہ چھپ کر گناہ کر رہا ہے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ سات پردوں کے پیچھے بھی انسان گناہ کرے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ جتنا چھپ کر گناہ کرتا ہے، چادر اوڑھ کر کے گناہ کرتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں تو انسان، دادا نے فرمایا کہ یہی ایک آیت انسان مسلمان کو مسلمان بنانے کے لیے کافی ہے۔ اگر اس آیت کا استحضار رکھے کہ مجھے ہر وقت اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، مجھے ہر وقت اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، الم یعلم بان اللہ یرا، اس آیت کا استحضار رکھے، فرمایا کوئی گناہ انسان سے نہیں ہوگا۔ گناہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان یہ سوچ لے کہ مجھے تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اب انسان کیا کرتا ہے، گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ استحضار ہوگا کہ مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں تو پھر کیا حال ہوگا، پھر گناہ کرنے کی ہمت ہوگی، نہیں ہوگی۔ ایک مثال میں بارہا دے چکا ہوں کہ شیر آ جائے اور ایک حسین عورت سامنے آ جائے تو کیا کرتا ہے انسان، دادا نے فرمایا اس وقت اچھے اچھوں کی قوت اور طاقت سب کچھ ختم ہو جاتی ہے۔ ایک واقعہ سنایا تھا دادا نے کہ حیدرآباد کے اندر باپ بیٹا گئے دیکھنے کے لیے چڑیا خانے کی سیر کرنے کے لیے، تو باپ معذور تھا، آہستہ آہستہ لنگڑا لنگڑا کے چل رہا تھا، بچہ تیز تیز چل رہا تھا، تو باپ نے کہا بیٹا تھوڑا آہستہ چل، میری ٹانگ میں درد ہے۔ اچانک اعلان ہوا کہ چڑیا گھر کا جو شیر کا پنجرا ہے وہ کھلا رہ گیا ہے، لہذا لوگ جلدی چڑیا گھر خالی کر دے۔ تو دادا نے فرمایا کہ جو لنگڑا تھا وہ بیٹے سے پہلے باپ باہر بھاگ گیا۔ تو فرمایا کہ دنیا کی ایک مخلوق کا خوف ایسا ہے، دنیا کی ایک مخلوق اللہ کی ادنا سی مخلوق ہے، شیر ایک اللہ کی ادنا سی مخلوق ہے، اس کا جب روب کا یہ عالم ہے کہ انسان ویسے تو جنگلے کے اندر بند ہو تو انسان بڑا ہاں ہو کرتا ہے، ہاں اس کو ڈرانے کے لیے کہ یہ شاید مجھ سے ابھی ڈر جائے گا، لیکن اگر وہی شیر باہر آ جائے تو پھر کیا ہوگا، کہیں اور سے شروع ہو جائے گی. کیوں؟ اب شیر سامنے ہے، اب جان کا خوف ہے. تو فرمایا اگر کوئی گناہ سامنے ہے، اور اس وقت شیر سامنے آ گیا، اب انسان کیا کرتا ہے، شیر کو دیکھ رہا ہے. اب ایک انسان اس سے کہے کہ ظالم تو تو اس گناہ کا عادی تھا، اب تو اس گناہ کو کر کے دیکھ. وہ کہتا ہے عادی تو حل تھا لیکن اس شیر نے مجھے مجبور کر دیا. تو فرمایا کہ جو اللہ شیر کو پیدا کر سکتا ہے اور خالق شیر ہے، تو اس اللہ کا کیا حال ہوگا. شیر ایک دھاڑ مار دے، شیر ایک دھاڑ مار دے تو کیا ہے، انسان کا دل لرز جاتا ہے، انسان کا دل لرز جاتا ہے. تو فرمایا اللہ تعالی جس وقت یہ کہیں گے کہ پکڑو اس نالائق، خذوه فغلوا ثم الجحیم صلوا، پکڑ لو اس نالائق کو اور منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دو، تو اس وقت وہ آواز کیا ہوگی. حافظ جی حضور رحمتہ اللہ علیہ، حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے، حضرت نے دادا سے فرمایا کہ میں کلکتہ گیا، وہاں کے چڑیا گھر، تو شیر کے پنجرے کے پاس ایک شخص تھا، اس کے ہاتھ میں چھتری تھی، تو وہ چھتری سے شیر کو چبو رہا تھا، چھتری کی نوک جو آگے نکلی ہوتی ہے اس کو چبو رہا تھا شیر کو، کہ اچانک شیر نے دھاڑ ماری اور وہ گر کے بے ہوش ہو گیا. تو حافظ جی حضور رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت جس وقت اس نے دھاڑ ماری تو وہ بے ہوش ہو گیا، یہ تو اللہ کی ایک ادنا سی مخلوق کا یہ حال ہے. اللہ رب العزت کی دھاڑ کا کیا، اللہ رب العزت کی آواز کا کیا حال ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ جب حکم فرمائیں گے کہ خذوه فغلوه، جب میں نے تمہیں زندگی دی تھی، تمہیں ہر قسم کی آرائش اور ہر قسم کی نعمتیں عطا کی تھیں، تمہیں دین اسلام عطا کیا تھا، تمہیں نبی بھیجا تھا، تمہارے لیے کتاب بھیجی تھی، تم نے اس کے اوپر عمل کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ ایک ایک چیز، ایک ایک سانس کا حساب لیا جائے گا قیامت کے دن. آج انسان کیا سمجھتا ہے، ارے قیامت تو ایسا ہی ہے، وہ دن تو ایسا ہی ہوگا. نہیں، قیامت کا دن ایسا نہیں ہے. قیامت کا دن کیسا ہے؟ قیامت کے دن ایک ایک سانس کا حساب لیا جائے گا، ایک ایک لمحے کا حساب لیا جائے گا کہ زندگی میں تمہیں اتنے لمحات ہم نے عطا کیے تھے، ان لمحات کے اندر تم نے کیا کیا. آج انسان قیامت کو سوچتا ہی نہیں ہے، کہتا ہے قیامت کیا چیز ہے، جس کو دفنا کر کے آ گئے وہ سمجھتا ہے کہ بس اسی کو مرنا تھا، میں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جیوں گا. کوئی انسان ہمیشہ جینے کے لیے نہیں آیا. اگر یہ حق ہوتا اور یہ ملتا تو اس کے سب سے زیادہ حقدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو موت نہ آتی، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی موت آئی. تو اللہ تعالی نے بتلا دیا کہ جو میرا سب سے محبوب تھا، میں نے جب اس کو موت کا مزہ، موت اس کو دی، تو تم انسان ہو، تو تم کیا ہو، اس نبی کے، اس پیغمبر کے جس کو میں نے دنیا کے اندر آخری مبعوث کیا، تم اس کے کیا تھے، امتی ہو، لہذا تمہیں بھی موت کا مزہ چکھنا پڑے گا. موت، اللہ تعالی ہم سب کی موت کو آسان فرما دے، اور سلامتی اعضا اور سلامتی ایمان سے زندہ رکھے، اور سلامتی اعضا اور سلامتی ایمان سے اٹھائے. کیونکہ موت کی سختی جو ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب روح نکالی جاتی ہے کسی کافر کی، تو فرمایا جس طرح یہ ململ کا کپڑا ہے، فرمایا اس کو کانٹے دار جھاڑی پہ مارا جائے تو یہ کیا ہوگا، اندر گھس جائے گا. فرمایا پھر اس کو کھینچ لیا جائے تو جتنے ٹکڑے اس کپڑے کے ہوں گے، اتنے ہی ٹکڑے انسان کی رگوں کے ہو جاتے ہیں، اتنے ہی ٹکڑے انسان کی رگوں کے ہو جاتے ہیں. اور جب مومن کے لیے فرمایا, مومن کے لیے کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ مومن کی آنکھ سے لے کر جنت تک کے تمام حجابات کو ہٹا دیتے ہیں. بھائی دوست و دشمن میں فرق تو ہوگا, ایک دوست کی موت ہے, ایک دشمن کی موت ہے. ایک دشمن تھا اللہ کا, تو اللہ تعالیٰ جب اس کی روح نکالتے ہیں, فرشتے کو بھیجتے ہیں روح نکالنے کے لیے, تو کیا ہے, فرشتہ ایسے ہی روح نکالتا ہے. اور جب مومن کی روح نکالی جائے گی تو احادیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نظر سے لے کر کے جنت تک کے تمام حجابات دور کر دیں گے. اب انسان کہے گا کہ یہ کیسے سمجھ میں آئے گا ہمیں. اب ایک انسان کی شادی ہو لیو دو تین دن کے بعد, تو وہ انسان کیا ہے, تین دن پہلے سے سونا چھوڑ دیتا ہے. کیوں کیوں بھائی, شادی ہونے والی ہے. ارے ابھی ہوئی تو نہیں, کہ ہونے والی تو ہے, اس کی خوشی تو ہے. ہاں سمجھ آئی, اب شادی ہوئی نہیں ہے, ابھی ہونے والی ہے, لیکن ہونے کی خوشی کے اندر کیا ہے, آپ کو نیند نہیں آ رہی. کس لیے, کہ ہونے والی ہے, تو اس خوشی کے اندر اس کو کوئی غم اور کوئی تکلیف کا احساس نہیں ہے. تو اسی طریقے سے جب, حالانکہ اس کو ابھی دلہن ملی نہیں, اس کی بیوی اس کو ملی نہیں, ابھی صرف بات چیت ہوئی ہے, بات چیت پکی ہو گئی, اب کیا ہے, اب اس کو نیند نہیں آ رہی. تو اسی طریقے سے جب اس کو دنیاوی ایک چیز مل رہی ہے اور اس کو نیند نہیں آ رہی, اسی طریقے سے جس کو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر داخلہ عطا فرماتے ہیں, ایک مومن ہے, اس نے غم اٹھایا اللہ کے راستے کے اندر, دنیا کی لعنت ملامت کو برداشت کیا, اللہ کے لیے برداشت کیا, اللہ تعالیٰ جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت تک کے تمام حجابات دور فرما دیتے ہیں. اور پھر لکھا ہے کہ اس کی روح نکالی نہیں جاتی, اس کی روح اس وہاں کے جنت حلات کو دیکھ کر کے خود بخود نکل کر جنت کے اندر چلی جاتی ہے. اس کی روح خود بخود جنت کی طرف چلی جاتی ہے کہ اللہ آپ نے میرے کیا کیا چیزیں بنائی تھی. قرآن کریم کے اندر اس کی مثال اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ ایک بچہ ہے ماں کے پیٹ کے اندر, اس بچے سے کہو چلو اس دنیا سے باہر, جو تم ماں کے پیٹ کے اندر ہو, اس دنیا سے باہر بھی ایک دنیا ہے, اور اس دنیا کے اندر چاند بھی ہے, سورج بھی ہے, سیارے بھی ہیں, جہاز بھی ہے, اور ٹرینیں چل رہی ہیں, پہاڑ ہیں بڑے بڑے. تو بچہ کیا کہتا ہے, یہی زندگی ہے میری جو میں دیکھ رہا ہوں, مجھے کسی اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے لکھا ہے کہ علماء نے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے, نکلتا ہے ماں کے پیٹ سے, تو روتا ہوا پیدا ہوتا ہے. کس لیے, وہ اس افسوس میں رو رہا ہوتا ہے کہ جس عالم میں میں تھا اس عالم سے مجھے نکال دیا گیا. لیکن جب اس کو کچھ شعور آتا ہے اور وہ چاند اور سورج اور زمین اور آسمان اور یہ سب چیزیں دیکھتا ہے, تو وہ کہتا ہے یا اللہ یہ میں کس جگہ آ گیا. اب اگر اس بچے سے کہا جائے کہ واپس اس دنیا میں جاؤ, تو کبھی جائے گا؟ نہیں جائے گا. کس لیے, کہ اس کو ایک عالم اور نظر آ گیا. اسی طریقے سے دادا نے فرمایا کہ جب اہل جنت جنت کے اندر چلے جائیں گے, تو اللہ تعالیٰ اہل جنت سے پوچھیں گے کیا تم دنیا کے اندر جانا چاہتے ہو, وہ کہیں گے اللہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. الا شہداء, سوائے شہداء کے, کہ شہید کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس جنت کے اندر کوئی کمی ہے, تو تمام لوگ کہیں گے اللہ اس جنت کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں ہے. لیکن شہید ہاتھ کھڑا کرے گا, کہے گا یا اللہ ایک چیز کی کمی ہے, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ کیا ہے, وہ کہے گا یا اللہ اس جنت کے اندر شہادت کی لذت اور جو مزہ تھا وہ مزہ اس جنت کے اندر نہیں ہے, مجھے دوبارہ دنیا کے اندر بھیجئے, میں پھر شہادت کی لذت کو حاصل کر کے پھر جنت کے اندر آؤں. یہ لذت جنت کے اندر بھی نہیں ہے. باقی کیا لوگ کیا کہیں گے, اللہ ہر چیز اس کے اندر موجود ہے. تو کیا ہے, سارے حجابات اللہ تعالیٰ اٹھا دیتے ہیں, انسان کی نظر سے لے کر کے جنت تک کے تمام حجابات اس کے سامنے سے اٹھ جائیں گے, اور اس کی روح نکالی نہیں جائے گی بلکہ بدرجہ اشتیاق. اسی لیے دیکھے بعض بزرگان دین ایسے گزرے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے چہرہ ایسا تھا جیسے مسکراتا ہوا, مسکراتا ہوا چہرہ. اب ایک انسان یہ غور کرے کہ ایک انسان پر اتنی تکلیف کا وقت ہے اور اس تکلیف کے وقت میں وہ مسکرا رہا ہے, معلوم ہوا اس تکلیف سے بڑھ کر کوئی راحت کی چیز اس کو دکھائی گئی ہے, اس تکلیف سے بڑھ کر کوئی راحت کی چیز دکھلائی گئی ہے. بھائی اچھی چیز دکھلائی جائے تو انسان ہنستا ہے نا, اونچے درجے کی چیز دکھلا دی جائے تو انسان کیا ہے مسکرانے لگتا ہے. تو کیا ہے انسان اس جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر کے مسکرانے لگتا ہے اور مسکراتا ہوا جنت کے اندر داخل ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کے لیے بھی جنت کو اللہ تعالی مقدر فرما دے اور ہماری موت کو آسان فرما دے. تو یہ راستہ کیا ہے اللہ تعالی نے انتہائی آسان رکھا ہے. فرمایا چند دنوں کی یہ مشکلات ہیں, لوگ مذاق اڑائیں گے, لوگ کچھ کہیں گے, تم دین کے اوپر قائم رہو, مستقیم رہو, لوگ کچھ بھی کہتے رہے, پھر اس کے بعد جو تمہاری زندگی شروع ہوگی وہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہوگی. اور اس کے اندر کیا ہے تمہیں کبھی کسی چیز کی تکلیف نہیں ہوگی, پھر روزانہ دیدار الہی ہوگا, اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا. اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہوگی کہ جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حکیم اختر جس وقت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا اہل جنت جنت بھی بھول جائیں گے, اہل جنت جنت بھی بھول جائیں گے. کس لیے کہ جو جنت بنانے والا ہے وہ زیادہ حسین ہے یا جنت زیادہ حسین ہے. حضرت رابعہ بصریہ سے پوچھا گیا کہ آپ جنت کو زیادہ چاہتی ہیں یا اللہ کو, فرمایا جنت کے اندر جاؤں گی اور کچھ دیر انتظار کروں گی, اگر اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا تو جنت میں ٹھہروں گی, ورنہ اس جنت کو خدا حافظ کہہ کر اللہ کی طرف چل پڑوں گی. میری مقصود جنت نہیں ہے, میرا مقصود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اسی لیے حدیث پاک کے اندر کیا فرمایا گیا, یہ دعا سکھلائی گئی کہ ایک تو عامۃ المسلمین ہے جن کو تمنا ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں جنت مل جائے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے بعض عشاق ایسے ہیں کہ جو دعا کیا کرتے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی کہ اللہم انی اسلک رضاک والجنہ, یا اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کی رضا کا اور پھر اس کے بعد جنت کا. کیا مطلب, یعنی جس سے آپ راضی ہوں گے اسی کو تو جنت عطا فرمائیں گے. جس سے آپ راضی ہو گئے اس کو جنت مل گئی. وَأَعُوذُ بِكَ مِن سَخَطِكَ وَالنَّارِ, اور میں آپ کی ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں اور جہنم سے بعد میں پناہ چاہتا ہوں. فرمایا یہ اللہ کے عاشقین کی دعا ہے کہ اللہ جنت کو نہیں مانگتا میں پہلے آپ کی رضا مانگتا ہوں کہ آپ راضی ہو جائے, کیونکہ آپ راضی تو سارا عالم میرا ہے, اگر آپ راضی نہ ہوئے تو کچھ بھی میرا نہیں ہے, کچھ بھی میرا نہیں ہے. جو تو میرا تو سب میرا, فرق میرا زمین میری, جو تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. تو اللہم انی اسألک رضا کا, یا اللہ آپ کی رضا چاہتا ہوں میں. والجنہ, جنت تو کیا چیز ہے, یہ تو بعد کی چیز ہے, جنت تو بعد میں مل بھی جائے گی لیکن پہلے میں آپ کو راضی کرنا چاہتا ہوں. تو دادا نے فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عشق و محبت کا وہ مقام اللہ کے سامنے پیش کیا کہ یا اللہ تیرے بعض بندے ایسے عاشق ہوں گے کہ جو جنت کی پرواہ نہیں کریں گے لیکن اس بات کی پرواہ کریں گے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. ارے جنت تو مل ہی جائے گی, جنت تو مل ہی جائے گی. حضرت مولانا اصغر صاحب گوندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ جنت کے اندر بھیجیں گے اور مجھ سے پوچھیں گے کہ تم کیا چاہتے ہو, تو میں کہوں گا یا اللہ میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں. تو جب قرآن کریم کی تلاوت کروں گا اس وقت جب حوریں میرے پاس آئیں گی تو میں ان سے کہوں گا بیویوں اگر اللہ کے قرآن کی تلاوت سننی ہے تو یہاں بیٹھو, نہیں تو اپنا راستہ لو, نہیں تو اپنا راستہ لو، یعنی عشق اس مقام پر پہنچ گیا کہ اللہ کے کلام کے آگے کچھ بھی ان کو نظر نہیں آیا. یہ اللہ کے عشاق، یہ اللہ سے محبت کرنے والے. اللہ تعالی ہم سب کو بھی ایسی محبت عطا فرمائے. تو یہ دنیا کی زندگی ایک معمولی سی زندگی ہے. میں رات کو بھی یہ بیان کیا تھا کہ کفار کیا کہیں گے جس وقت قیامت آئے گی، ما لبثوا غیر ساعة، یا اللہ ہم جو دنیا کے اندر ٹھہرے ہیں یہ تو ایک لمحے کی زندگی تھی، ایک لمحے کی زندگی تھی. اللہ تعالیٰ تو مسلمان کیا کہیں گے، وقال الذین اوت العلم، جن کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا اور ایمان عطا فرمایا، وہ کہیں گے وہ لمحہ جو ہم نے گزارا وہی لمحہ تم نے بھی گزارا، ہم نے ایمان کے ساتھ گزارا، تم اپنے کفر کے اوپر ڈٹے رہے، آج تم پریشان ہو گئے، جب دنیا کی تم نے آخرت کا عذاب اور آخرت کی پریشانی دیکھی تو آج تم کہتے ہو کہ ایک لمحہ دنیا میں ٹھہرے. ایک لمحہ نہیں ٹھہرے، تم پوری مدت ٹھہرے ہو. اللہ نے تمہیں پورا موقع دیا تھا، نبی بھیجا، تم نے ان کا انکار کر دیا. تو اللہ نے کتاب بھیجی، تم نے اس کا انکار کر دیا. اب کیا ہے، کہتے ہیں یا اللہ ہم تو ایک لمحے کے لیے دنیا کے اندر آئے تھے، ایک لمحے کے لیے نہیں آئے تھے. یہ لمحہ کس کے مقابلے میں، دنیا سے دنیا کا مقابلہ نہیں ہو رہا، آخرت سے دنیا کا مقابلہ ہو رہا ہے. آخرت کا ایک دن دنیا کے پوری زندگی انسان کی اس کے ایک لمحے کے برابر ہے، ایک لمحے کے برابر ہے. اب انسان سوچے گا کہ یار ایک لمحہ، اور اس کے لیے کیا کریں گے کفار، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، جس دن قیامت قائم ہوگی اور یہ کفار دیکھیں گے کہ اللہ ہم تو چاروں طرف سے پھنس گئے، اس دن قسمیں کھائیں گے، قسم اٹھائیں گے. کس چیز کی، ما لبثوا غیر ساعة، یا اللہ ایک لمحہ تو دنیا کے اندر گزارا ہے، ایک لمحے سے بھی کم زندگی ہمیں ملی، اگر تھوڑی سی اور ملتی تو شاید ہم ایمان لے آتے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذالک کانوا یوفکون، تم اسی کے اندر الٹ پلٹ ہوتے رہو، اب الٹ پلٹ ہوتے رہو، اب دنیا کے اندر جانے کا موقع نہیں. جو کمانے کے دن تھے، کمالے میری جان یہ کمانے کے دن ہے، دادا فرماتے تھے کمالے میری جان یہ کمانے کے دن ہے، ورنہ پھر کیا ہوگا، اسرائیل علیہ السلام آئیں گے اور پھر کیا ہے، انسان کے حواس خمسہ، یہ پانچ دریا اللہ نے انسان کو عطا فرمایا، آنکھ سے دیکھ کر لذت حاصل کرتا ہے، کان سے سن کر لذت حاصل کرتا ہے، زبان سے چکھ کر لذت حاصل کرتا ہے، ہاتھ سے چھو کر لذت حاصل کرتا ہے، پاؤں سے چل کر لذت حاصل کرتا ہے. حضرت اسرائیل علیہ السلام آئیں گے اور پانچوں دریاؤں پر بند باندھیں گے، پانچوں دریاؤں پر بند باندھ دیں گے. اب کیا ہے، آنکھیں کھلی ہے، بیوی بلا رہی ہے کہ آپ میری طرف ایک دفعہ دیکھ لیجئے. کیا ہے، آنکھیں لیکن بینائی نہیں ہے، آنکھیں تو کھلی ہے لیکن بینائی نہیں ہے، کان ہے لیکن سنوائی نہیں ہے، زبان ہے قوت گویائی نہیں ہے، ہاتھ ہے لیکن پکڑنے کی قوت نہیں ہے، پاؤں ہے چلنے کی قوت نہیں ہے. اللہ نے سلف والی حضرت اسرائیل علیہ السلام روح نکال کر کے لے گئے. جو اصل چیز ہے انسان کے اندر وہ ہے روح. وہ کیا ہے، روح ہے، جسم کیا ہے، اس کے اوپر ایک سواری ہے. تو اسرائیل علیہ السلام آئیں گے اور پانچوں چیزوں کے اوپر ایک دم بند باندھ دیں گے. حضرت جلال الدین رومی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، فرمایا ایک بادشاہ تھا، اس کے محل میں ہر چیز موجود تھی. تو اس کے ایک وزیر نے اس کو مشورہ دیا کہ بادشاہ سلامت، ہمارے پاس باہر سے جو پانی آتا ہے، اگر ہم اسی محل کے اندر ایک کنواں کھود لیں تو اگر دشمن باہر سے حملہ آور ہوا تو جو پانچ دریاؤں کا پانی ہمارے اندر آ رہا ہے محل کے اندر، تو ہم دنیا اگر وہ بند باندھ بھی دے تو ہمارے پاس اندر کنواں ہوگا اور ہم جو ہے اس کنویں سے نفع حاصل کریں گے. تو بادشاہ ہنسنے لگا، اس نے کہا دشمن ایک کنواں بند کرے گا، دو بند کرے گا، تین بند کرے گا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ پانچوں کے پانچوں کو بند کر دے. جب دشمن بادشاہ کو اطلاع ملی تو اس نے پانچوں بندوں کے اوپر ایک ہی رات کے اندر بند باندھ دیا. جب صبح بادشاہ اٹھا تو بند بندھا ہوا تھا، پشا نے وزیر کو بلا کر کے کہا کہ کاش میں تیری بات مان لیتا. تو دادا نے فرمایا یہ مثال کس پر دی؟ فرمایا کہ یہی اللہ والے دیتے ہیں کہ دیکھو یہ تمہارے حواس کا یہ پانچ دریا ہے, اس دریا کے علاوہ اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت کا ایک کنواں کھود لو, جیسے ہی یہ حواس خمسہ سے روح نکلے گی اس کے بعد دل کا کنواں جو ہے اس کے اندر اللہ کی محبت ہے وہ کنواں پھر کھل جائے گا. جیسے لائٹ جاتی ہے کے سی کی لائٹ جاتی ہے انسان انتظار کرتا ہے جنریٹر چل جائے, جیسے ہی جنریٹر چلتا ہے تو کیا ہے پھر پنکھا پھر گھومنے لگتا ہے, لائٹ پھر جلنے لگتی ہے. تو دوستو اسی طریقے سے جیسے ہی اسرائیل علیہ السلام آ کر کے انسان کی زندگی کا تار کاٹیں گے, ویسے ہی اگر انسان اللہ تعالیٰ کی محبت دل کے اندر رکھتا ہے تو یہ محبت کا چراغ پھر روشن ہو جائے گا, یہ چراغ محبت پھر روشن ہو جائے گا. پھر کیا ہے, دادا نے فرمایا یہ جنریٹر ہے, اس کو اسٹینڈ بائی رکھو, تیار رکھو ہر وقت کہ کبھی بھی اسرائیل علیہ السلام آ سکتے ہیں اور کبھی بھی روح نکل سکتی ہے. جیسے ہی روح نکلے گی تمام لذات, تمام مزے, تمام حسن مردے کے سامنے, ساری دنیا کی ساری دنیا میں جو سب سے حسین عورت ہے اس کو لا کر کھڑا کر دے, کیا کرے گا؟ مردہ دیکھ سکتا ہے؟ دیکھے گا اس کو؟ نہیں دیکھ سکتا. کیوں؟ اللہ نے جو قوت دی تھی وہ قوت اللہ نے سلف فرما لی, فرمایا اب نہیں, بس جب تک تھا دیکھ لیا, اب تو حساب و کتاب کا دن ہے, حساب و کتاب کا دن ہے. اب انسان پریشان ہوگا, اگر اللہ کو حاصل کر لیا تو شادہ و فرحا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح نکالنے کے لیے جب آئے اسرائیل علیہ السلام تو پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا آپ کی روح نکالنے کے لیے. تو لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک تھپڑ دیا, ایک تماشا لگایا. انہوں نے کہا یا اللہ, گئے اللہ کے پاس, کہا یا اللہ کس کے پاس بھیجا تھا؟ انہوں نے تو ایک تماشا لگا دیا. کہا تم نے کیا کہا تھا؟ کہا میں نے, انہوں نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا روح نکالنے کے لیے, تو انہوں نے مار دیا. تو انہوں نے, اللہ تعالی نے فرمایا جا کر کے کہو کہ کوئی محبوب, کوئی عاشق اپنے معشوق سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے, کوئی عاشق اپنے معشوق سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے. حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آ کر یہی جملہ کہا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پہلے ہی کہہ دیتا, پہلے ہی یہ بات کہہ دیتا, اسی وقت لیٹے اور روح نکل گئی. کیوں؟ جب انسان نے تیاری کی ہوئی ہو, مثلاً ایک کیس چل رہا ہے اور انسان کو عدالت میں پیش ہونا ہے تو تیاری کیا ہے, انسان کتنے دنوں تک تیاری کرتا ہے اور پوری فائل لے کر کے اور خوش باش جاتا ہے جج کے سامنے کہ میں پوری تیاری کے ساتھ آیا ہوں. لیکن اگر اس انسان نے تیاری نہ کی ہو تو دنیا کی عدالت میں بھی جاتے ہوئے اس کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے اور اس کے بعد پیسے دے کر کہتا ہے یا اگلی تاریخ میری دلوا دے کسی طرح, آج کی تاریخ, تو وہ خجالت محسوس کرتا ہے, شرمندگی محسوس کرتا ہے. تو اسی طرح رب العالمین نے فرمایا تم دنیا سے تیاری کر کے آؤ گے تو تمہیں خجالت محسوس نہیں ہوگی, شرمندگی محسوس نہیں ہوگی, تم خوشی خوشی میرے پاس آؤ گے, خوشی خوشی محسوس میرے پاس آؤ گے. حضرت امام احمد ابن محمد ابن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کا جنازہ دنیا کے اندر ان سے بڑا جنازہ کسی کا نہیں ہوا. 11 لاکھ افراد اس جنازے میں شریک تھے, جس میں سے 30,000 یہود و نصارہ نے, پرچی لے لو بھائی, آئندہ جو ہے جب بیان ختم ہو جائے نا پھر پرچی دیا کر. 30,000 یہود و نصارہ نے صرف چہرہ دیکھ کر کے اسلام قبول کر لیا, 30,000 نے. اور ایک جتا ہے کہ 230 سال کے بعد قبر کھودی گئی. ایک بادشاہ نے وصیت کی کہ مجھے حضرت امام احمد ابن محمد ابن حنبل کے برابر میں دفن کیا جائے, تو ایک کدال جو ماری گئی تو قبر کھل گئی 230 سال کے بعد. تو جب دیکھا گیا تو تو چہرہ ایسے ہی بالکل تر و تازہ تھا، کفن صحیح سلامت تھا، پھر دوبارہ قبر کو بند کر دیا گیا. تو یہ اللہ والے جن کے جسم کو زمین کی مٹی بھی نہیں چھو سکتی. کیڑے کو کھانا تو دور کی بات ہے، زمین کی مٹی جس کی فطرت ہے کہ انسان کو گھلا کر کے ختم کر دیتی ہے، یہ مٹی بھی اللہ والوں کا ادب کرتی ہے کہ نہیں، ان کے جسم کو کھانا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیتے ہیں کہ میرا پیارا آیا ہے، تجھے حکم نہیں ہے اس کو کھانے کا. اور انسان اگر فاسق، چند دن کی لذت، چند لمحے کے مزے کے لیے انسان کیا کرے، اللہ کو ناراض کر دے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو سوچے ہی نہیں، کہ ارے مولانا ابھی تو میری جوانی ہے، ابھی تو جو ہے ابھی تو مزے کرنے کے دن ہے، جب بوڑھا ہوں گا تب معافی مانگ لوں گا. پھر اس وقت جب ایسے انسان کا انتقال ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ قبر اس کو دبانا شروع کرتی ہے، یہاں تک کہ دباتے دباتے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، فرمایا کہ یہ پسلیاں، یہ جو پسلیاں ہیں انسان کی، یہ آپس کے اندر اس طرح گھس جاتی ہیں، یہ اس طرح آپس کے اندر گھس جاتی ہیں. اسی لیے لکھا ہے علماء نے کہ ان بعض لوگ اس طرح ہاتھ کر کے بیٹھتے ہیں، تو فرمایا یہ اہل جہنم کی مشابہت ہے، لہذا اس طرح ہاتھ بھی مت کرو، اس طرح سے ہاتھ بھی مت کرو، کیونکہ یہ اہل جہنم کی مشابہت ہے، ان کی مشابہت بھی اختیار مت کرو. اور جو انسان دنیا کے اندر اللہ کو راضی کر کے گیا، چند دن کا چلو تھوڑا بہت امتحان تو ہر انسان لیتا ہے، تھوڑے دن کا امتحان تھا، اس امتحان کے اندر پاس ہو کر کے چلا گیا، اب کیا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی لذت ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا مزہ ہے. تو دوستو اللہ تعالی نے ہمیں اختیار دیا ہے، کہتے ہیں ہماری تقدیر کے اندر ایسا لکھا تھا. کہتے ہیں ہماری تقدیر میں ایسا لکھا تھا. تقدیر کا معنی سمجھ لیجئے، تقدیر نام ہے علم الہی کا، نہ کہ امر الہی کا. تقدیر نام ہے علم الہی کا، نہ کہ امر الہی کا. یعنی کیا مطلب، اللہ کے علم میں تھا یہ انسان گناہ کرے گا، اللہ نے لکھ دیا. اللہ کو معلوم تھا کہ یہ انسان جمعہ پڑھے گا، اللہ نے لکھ دیا. لیکن امر نہیں دیا اللہ تعالی نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی نافرمانی کا حکم نہیں دے سکتے، کسی نافرمانی کا حکم نہیں دے سکتے. لہذا تقدیر کو لوگ کیا کہتے ہیں، ہمارے تو تقدیر میں یہی تھا. نہیں، تقدیر میں نہیں تھا، تو نے اپنے ہاتھ سے کیا ہے جو کچھ کیا ہے، اپنے ہاتھ سے خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری، خود گناہ کیا. شیطان جب قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں، تو اہل جہنم شیطان کو لعنت کریں گے کہ اس خبیث کی وجہ سے ہم جہنم کے اندر آئے. تو شیطان کیا جواب دے گا، وقال الشیطان لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو چکا ہوگا تو شیطان کیا کہے گا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ کا وعدہ سچا تھا، وہ وعدتکم، اور جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، فاخلفتکم لی، میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا، میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا، میں نے تمہیں دنیا کا ذرا سا مزہ دکھایا، تم اس کے پیچھے بھاگ پڑے. اور پھر حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اتنی قدرت نہیں دی کہ ایک انسان مسجد میں بیٹھا ہے اس کو اٹھا کر لے جائے اور سینما ہال میں بٹھا دے. دیے اتنی قوت، وہ تو آتا ہے وسوسہ ڈال کے چلا جاتا ہے. شیطان قیامت کے دن کیا کہے گا، میں نے وسوسہ ہی تو ڈالا تھا، گیا تو خود تھا، پاؤں تیرے تھے، موٹر سائیکل اور گاڑی تیری تھی، گیا تو خود تھا دیکھنے کے لیے، اور آج الزام مجھ پر لگا رہا ہے. وما کان علی علیکم من سلطان، اگر تیرے پاس کوئی گواہ ہے تو پیش کر اس کو. یہ کون کہے گا، شیطان کہہ رہا ہے. وما کان علی علیکم من سلطان، اگر تیرے پاس گواہ ہے کو لیا، میرے سامنے پیش کر کے میں نے تجھ سے گناہ کروایا ہے، میں نے تو دل میں وسوسہ ڈالا تھا کہ بدنظری کر لے، نظر تو نے خود اٹھائی، آنکھ تو نے خود جمائی، اب جب جم گئی تو نے عارضی لذت لے لی، اب تیرا دل تڑپا، یہاں گناہ لکھا گیا، اب تیرا جہنم میں جانے کا فیصلہ ہوا، تو تو مجھ پر لعنت کر رہا ہے، مجھ پر کس بات کی لعنت کر رہا ہے؟ میں تو وسوسہ ڈال کر چلا گیا تھا۔ شیطان بھی اس وقت کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، وہ وعدتکم فاخلفتکم لی، اور جو میں نے وعدہ کیا تھا، میں نے تو وعدہ خلافی ہوں، میں نے وعدہ خلافی کی تم سے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے، اور شرک سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، کیوں اس سے بڑا حیادار، اللہ سے بڑھ کر کوئی حیادار دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، کوئی حیادار موجود نہیں ہے۔ جو لوگوں کو حیا دیتا ہو اس کے اندر خود کتنی حیا ہوگی، اس کے اندر خود کتنی حیا ہوگی۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے نام پاک کے مرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے نام پاک کے اوپر جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ والدہ کی صحت کے لیے دعا فرما دیں، اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو صحت عطا فرمائے اور رزق میں برکت عطا فرمائے۔ ایک صاحب نے لکھا ہے بہت مقروض ہوں، نوکری بھی چلی گئی ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قرضہ اتر جائے اور رزق حلال عطا ہو جائے۔ نماز کے بعد عتیق صاحب سے ملنے، یہ انشاءاللہ وظیفہ بتا دیں گے۔ ایک صاحب نے لکھا ہے شادی ہو گئی 10 ماہ ہو گئے، بے روزگار ہوں، کوشش کے باوجود روزگار کام نہیں بن رہا ہے، بہت تنگی ہے، حلال روزگار کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو حلال روزگار عطا فرمائے۔ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ حلال جاب نہیں ہوتی، کیا کروں؟ اللہ سے رو رو کر 2 رکعت پڑھ کر دعا مانگے۔ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ بیٹی کے لیے مناسب رشتہ مل جائے، اللہ تعالیٰ جن جن کی بیٹیاں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اچھے اور بہترین رشتے عطا فرمائے۔ اور ایک صاحب نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جناب صغیر حسین صاحب کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ آدھی اردو آدھی انگلش کے سلیپ نہیں آتی اور جی جاب نہیں ہے، کیا کروں؟ تو اللہ کے بندے، سلیپ کی اردو نیند ہے اور جاب کی اردو ملازمت ہے، آدھا تیتر اور آدھا بٹیر تو نہ بنے۔ آج کل ہم لوگ عادی ہو گئے، انگریزی جب تک نہ بولے نا تو اس وقت تک سمجھتے لوگ تو ہمیں دیہاتی سمجھیں گے۔ ہمارے حضرت اس چیز کے اوپر بہت ناراض ہوتے تھے۔ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ اللہ کا محبوب ہر سنت پر سیکھنے اور عمل کرنے کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ غیر اللہ کو دل سے نکال دے اور اللہ اپنی محبت دل کے اندر ڈال دے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے، یا اللہ آپ وحدہ لا شریک ہیں، یا اللہ آپ کا کوئی ثانی اور کوئی مثل نہیں، یا اللہ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی آپ کے برابر نہیں، اے اللہ آپ یکتا ہیں، اے اللہ ہماری مدد فرما دیجئے، آپ سارے عالم کے اوپر غالب ہیں، اے اللہ آپ کے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا، آپ طاقتور ہیں، یا اللہ سب مغلوب ہیں، اے اللہ آپ طاقتور ہوتے ہوئے ہم مظلوموں کی مدد فرمائیے، یا اللہ نفس و شیطان کے اوپر ہم سب کو غالب فرما دیجئے، اے اللہ رحم و کرم، فضل و عنایت و عافیت کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرمائیے، یا اللہ شرک خفی ہو یا شرک جلی ہو ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائیے، یا اللہ ہر گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، یا اللہ جتنے حاضرین و حاضرات ہیں، یا اللہ کسی ایک کو محروم نہ فرما، سب کو نسبت اولیاء صدیقین کی خط منتہا تک پہنچا دے، یا اللہ جن کے دلوں کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر، یا اللہ اگر ہمارا نفس اتنی ہمت نہیں کر پا رہا کہ ہم آپ کے راستے کے اندر چل پڑے، تو یا اللہ ہم سب کو وہ ہمت عطا فرما جو آپ اپنے اولیاء عطا فرماتے ہیں، یا اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے دین کامل کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجئے، یا اللہ حضرت والد صاحب کو بخار ہے، یا اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے، یا اللہ مکمل صحت عطا فرما دیجئے، دیجئے، یا اللہ مکمل صحت عطا فرما دیجئے، یا اللہ خوب خوب صحت عطا فرما دیجئے، یا اللہ خوب خوب صحت عطا فرما دیجئے، یا اللہ جو لوگ حج پر گئے ان کے حج کو حج مقبول بنا دیجئے، حج مبرور بنا دیجئے، میری والدہ اور میرے بھائی بھی گئے، یا اللہ ان کے حج کو حج مقبول حج مبرور میں تبدیل فرما دیجئے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری تو جملہ جائز حاجتوں کو پورا فرما دیجئے، یا اللہ آنے آنے والے حاضرین و حاضرات اور غائبین و غائبات، اس خانقاہ سے تعلق رکھنے والے، یا اللہ کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما، اے اللہ ہم سب کو جز فرما کر اپنا پیارا اور اپنا محبوب بنا لیجئے، یا اللہ اگر ہم گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن نفس و شیطان چھوڑنے نہیں دیتے، اے اللہ اپنے کرم سے اپنی قوت قاہرہ اور غالبہ سے نفس و شیطان سے ہم سب کو چھڑا کر کے اپنی آغوش رحمت میں ہم سب کو لے لیجئے، اور ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.